اٹھا لیا، خود پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اس طرح چلتے ہیں کہ جہاں پر پنجہ رکھتے ہیں اس کو گھما دیتے ہیں. اس دور کے اندر کھوجیے جو ہے یہ نشانہ سے پہچان جایا کرتے تھے کہ کس کا نشان ہے اور بندہ کہاں پر گیا ہے، اور یہ نظام بہت مضبوط تھا اس وقت. کسی کو تلاش کرنے کا یہ نظام جو ہے وہ بہت مضبوط نظام تھا، چنانچہ وہ اس کو تلاش کر لیا کرتے تھے. ابوبکر صدیق اس کو سمجھتے تھے، وہ جہاں پر پنجہ رکھتے تھے گھما دیتے تھے. ایک تو ہے کہ غار ثور پر جانا، آج کے دور کے اندر بے شمار حاجی ایسے ہیں جو نیچے سے ہی فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی اس پہ چڑھنا اور اترنا جو ہے ایک مشکل کام ہے. ابوبکر صدیق اکیلے نہیں چڑھ رہے، بلکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے مقدسہ پر اٹھایا ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، اور وہ بھی چل رہے ہیں تو پنجوں کے بل چل رہے ہیں. اب نامعلوم کہ ابوبکر صدیق نے یہ دشوار گزار راستہ کس طرح سے اختیار کیا ہوگا. ابوبکر صدیق کے پنجوں پر لاکھ و سلام، ابوبکر صدیق کی شخصیت پر لاکھ و سلام ہو. اللہ اکبر، غار کے قریب لے آیا، ملاحظہ فرمایا کہ جالا ہے مکڑی کا، اس کو بھی دیکھا، کبوتری کے انڈے وہاں پر موجود ہے، اس کو بھی دیکھا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں اس غار کو صاف کر لیتا ہوں، جب صاف ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو آپ غار میں تشریف لائیے گا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر جلوہ گر ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار کو جو ہے وہ صاف کیا، جالے وغیرہ سارے صاف کیے. اندر جب گئے تو دیکھا کہ غار کے اندر جگہ جگہ پر سوراخ ہیں. ابوبکر صدیق اپنے لباس مبارکہ پھاڑتے گئے اور جو ہے سوراخوں کو اپنے کپڑے سے بند کرتے گئے. آخر میں ایک سوراخ رہ گئے، اس پر ابوبکر صدیق نے اپنا ایک پاؤں رکھ دیا، ایک پاؤں بچھا دیا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غار کو صاف کر دیا ہے، اب آپ تشریف لے آئیے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے. حضور کریم علیہ السلام ابوبکر صدیق کے زانوں پر اپنا سر ناز رکھ کے جو ہے وہ آرام فرما ہو گئے. ادھر مکڑی نے دوبارہ جالا تن دیا، دوبارہ جالا آ گیا، ایک اور کبوتری آئی اور کبوتری نے آ کر کے وہاں پر انڈے بھی دے دیے. بالکل جو قرآنی شکل تھی بالکل ویسی شکل ہو گئی. اللہ اکبر. اب ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ وہاں پر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ انگوٹھے سے جو ہے وہ سوراخ بند کیا ہوا تھا کہ ایک سانپ نے ابوبکر صدیق کی انگوٹھے پر کاٹا. جب ڈسا تو زہر کا اثر پورے وجود میں محسوس ہوا، سنسنی سی پھیل گئی، آنکھوں میں آنسو نمودار ہو گئے. موتیاں بن کر رخ مصطفیٰ پر جلوہ گر ہوتے ہیں. میرے آقا بیدار ہو گئے، کیا ہوا ابوبکر؟ عرض کی، یا رسول اللہ، لگ رہا یہ ہے کہ کسی سانپ نے ڈسا ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن وہاں پر لگا دیا، زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا. ابوبکر صدیق کا انگوٹھا مبارکہ جو ہے وہ درست ہو گیا. لیکن یہاں پر تفسیر قاسم میں علامہ قاسم فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت اس زہر کے اثر کو لوٹایا گیا، جو زہر کا اثر جو ختم ہو گیا تھا وصال کے وقت اس کو لوٹایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کو مقام شہادت عطا ہو جائے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے وقت بھی اس زہر کا اثر کی جو خیبر کے موقع پر آپ کو دیا گیا تھا اس کو لوٹایا گیا، تاکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی مقام شہادت سے سرفراز ہو. اللہ اکبر. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پاؤں مبارکہ جو ہے وہ درست ہو گیا. لیکن یہاں پر صوفیوں کا قول میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بڑا دلچسپ قول ہے. صوفی فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت محمد بن ابوبکر کی اولاد سے ہیں، ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سیاہ تل ضرور ہوتا ہے. ابوبکر صدیق کے ایک شہزادے محمد بن ابوبکر، ان کی اولاد سے جو ہیں ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سیاہ تل ضرور ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سانپ نہیں کاٹتا. عبد الرحمن ابن ابوبکر، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دوسرے صاحبزادے، ان کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ وہ اس واقعے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، تو ان کے اولاد کا جو ہے حال یہ ہوگا. فرماتے ہیں یہ اثر قیامت تک رہے گا، اگر باپ صدیقی ہے تو دائیں پاؤں میں، اگر ماں صدیقی ہے تو بائیں پاؤں میں، اگر دونوں صدیقی ہیں تو دونوں پاؤں میں نشان موجود رہے گا، اور ایسے لوگوں کو صاحب جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا. اللہ اکبر. آئیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہے، مکڑی نے آ کر کے جالا تن دیا، کبوتری نے آ کر کے انڈے دے دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کو یہ اجر عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ آج مکہ شریف پر، کعبہ شریف پر جو کبوتر پرواز کر رہے ہیں یہ اسی کبوتری کی اولاد ہے، اسی کبوتری کی اولاد ہیں کہ جس نے وہاں پر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی۔ اب آئیے معاملہ کیا ہوتا ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ اب تلاش شروع ہو گئی، کفار مکہ نے ٹولیوں کی شکل میں اپنے افراد بھیج دیے کہ حضور کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک ٹولی کی جس میں امیہ ابن خلف پہاڑ پر پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے منہ پہ آ گئے، سب لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے، ان میں ایک شخص کے جن کا نام علقمہ بن قریظہ تھا، انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ امیہ ابن خلف سے انہوں نے کہا یہ غار کو بھی دیکھ لیتے، کیا پتا اس میں نہ ہو۔ امیہ ابن خلف نے کہا یہ غار کو میں جانتا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے، اگر کوئی غار میں جاتا تو مکڑی کا جالہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ انڈے نہیں ٹوٹ جاتے، یہ انڈے نہیں ٹوٹے، جالہ سلامت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا، اور میں اس غار کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب جب یہ لوگ منہ پر آئے اور منہ پہ آ کے جب یہ گفتگو کرنے لگے تو ابو بکر صدیق نے جب یہ معاملہ دیکھا ڈر گئے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ڈر گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اس غار میں رہے، چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں 3 دن رہنے کے بعد اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہاں پر بھی بڑے عجیب واقعات غار میں ہوئے جو ابو بکر صدیق نے بیان کیے۔ مثال کے طور پر پہلا واقعہ، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچانک مجھے پیاس لگی، اب میں تو پہلی بار غار میں آیا، سرکار پہلی بار غار میں آئے نا، مجھے پیاس لگی۔ سرکار نے فرمایا کیا معاملہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ فرمایا ابو بکر آگے جاؤ، اس طرف گھومو، وہاں دیکھو تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا، جاؤ، سرکار پہلی بار آ، جاؤ جا کر کے دیکھو میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر، غلام ہو تو ایسا عرض کرتے ہیں یا رسول، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ تو پہلی بار آئے، آپ نے کیسے کہہ دیا جاؤ جا کر کے تلاش کرو؟ نہیں، ان کا ایمان کہ آقا نے کہا ہے حق ہوگا، آقا نے کہا ہے حق ہوگا، اور یہی عادت ہم سنیوں میں موجود ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ یہی عادت جو ہے ہم سنیوں میں موجود ہے کہ جو آقا نے فرما دیا بے شک وہ حق ہوگا، وہ سچ ہوگا، ہم لوگ جستجو میں نہیں پڑتے یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں، یہ حدیث غریب ہے یا نہیں، جس طرح کے دیگر لوگ جو ہے وہ جستجو میں پڑ جاتے ہیں، یہ حدیث سناؤ یہ ضعیف ہے، یہ سناؤ یہ ضعیف ہے، یہ سناؤ یہ ضعیف ہے۔ سیدھی سی بات اس لیے ہے کہ کمبخت تیرا ایمان ہی ضعیف ہے، اس لیے تجھے سب ضعیف نظر آتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے گروہ کے اندر رکھا۔ اب آئیے، ابو بکر صدیق نے جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے، سرکار نے فرمایا آگے جاؤ، اس طرف جاؤ، تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں غار میں آگے بڑھا اور واقعتاً جہاں سرکار نے بتایا تھا وہاں پہنچا، میں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ موجود ہے اور وہ پانی ایسا ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید، میں نے ہاتھ ڈالا برف سے زیادہ ٹھنڈا، میں نے چکا تو شہد سے زیادہ میٹھا۔ اب میں جب پی کر کے آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میٹھا پانی، ایسا پیارا پانی تو میں نے تو کبھی بھی اپنی زندگی میں زبان پہ نہیں لگایا، یہ پانی کا چشمہ یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کوثر کا چشمہ ہے جو اللہ نے تیری خاطر یہاں پر جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیقی۔ اور ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب وہ لوگ غار کے منہ پر آئے، امیہ بن قلب اور علقمہ بن قریظہ جب غار کے منہ پر آئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرماتے سرکار بالکل مطمئن، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کیوں گھبراتے ہو؟ ہم وہاں جائیں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس جگہ پر دیکھا جس جگہ سرکار نے اشارہ کیا، میں دیکھتا ہوں کہ سمندر کا کنارہ موجود ہے اور کشتی بھی تیار کھڑی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم وہاں جائیں گے. اللہ اکبر, یہ معاملہ یہاں پر دیکھا. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی, اور یہیں پر وہ صراخہ کا واقعہ بھی جو ہے وہ پیش آتا ہے. اس کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ ملاحظہ فرمایا. ام معبد ایک خاتون تھی جن کا وہ خیمہ تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اندر جاؤ, ان کے پاس اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو تم اسے خرید لو. اور اس وقت ابو بکر صدیق کے پاس 5000 درہم موجود تھے. خرید لو اور تاکہ ہم جو ہے یہاں پر کچھ تناول کر لیں. ابو بکر صدیق جب غار میں گئے, ابو بکر صدیق جب اس خیمے کے اندر گئے تو ابو بکر صدیق نے جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک بکری دکھائی دی, تو میں نے کہا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بکری جب سے میرے پاس ہے اس نے اپنی زندگی میں دودھ نہیں دیا, کبھی دودھ نہیں دیا. میں نے آ کر کے ساری بات سرکار کی خدمت میں عرض کی. سرکار خیمے میں تشریف لائے, سرکار نے بھی وہی سوال کیا ام معبد سے, اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ, اے صاحب, اس وقت حضور کو نہیں جانتی تھی, یہ بکری جب سے میرے پاس ہے اس نے کبھی دودھ نہیں دیا اپنی زندگی میں. تو حضور کریم علیہ السلام مسکرائے. میرے آقا نے فرمایا آپ کی اجازت ہو تو دودھ نکالنا, آپ کی اجازت ہے دودھ نکالنا. انہوں نے کہا یار, انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ جب سے میرے پاس ہے اس نے دودھ نہیں دیا, آپ یہ کیسے دے گی؟ تو گویا میں اگر اس واقعے کو یوں بیان کر دوں تو عجب نہیں ہوگا کہ آقا نے فرمایا ہمارے ہاتھ لگیں گے, اللہ تھنوں میں دودھ پیدا فرما دے. چنانچہ وہ بکری آئی, سرکار کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد حضور نے جب اس کے تھنوں پر ہاتھ لگائے ویسا ہی ہوا کہ اللہ نے تھنوں میں دودھ پیدا فرما دیا. سرکار نے فرمایا برتن کہاں ہے؟ کچھ برتن لائے گئے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے برتن جو ہے وہ دودھ سے بھر لیے. اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا, غلاموں نے پیا, اور جو دیگر لوگ تھے ان سب نے پیا. اب سارے برتن خالی ہو گئے تو ام معبد نے کہا کہ یا رسول اللہ, اے محمد ابن عبداللہ, یہ سارے برتن جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں. حضور نے فرمایا ہم دوبارہ بھر دیتے. یا رسول اللہ یہ دوبارہ دودھ دے گی؟ فرمایا دے گی. حضور کریم علیہ السلام کے سامنے پھر دوبارہ بکری آئی, حضور نے پڑھا, پڑھنے کے بعد تھنوں پہ ہاتھ لگایا, دوبارہ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. حضور نے سارے برتنوں کو ام معبد کے دودھ سے بھر دیا. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کا شور آ گیا. اب ام معبد پر واضح ہو گیا کہ یہ تو جو ہے وہ مسلمانوں کے نبی اور مسلمانوں کے رسول ہے, اور ام معبد نے یہاں پر اسلام قبول کیا. بعض نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئیں اور مدینہ شریف میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کا شوہر جب آئے, آنے کے بعد جب خیمے کا منظر دیکھا تو وہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا کہ وہاں تو بڑی عجیب و غریب معاملات تھے. خوشبو سے خیمہ مہک رہا تھا, نور ہی نور تھا. اللہ اکبر, یہ سارا معاملہ جب دیکھا ام معبد جو ہے وہ حیران, ان کے شوہر حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیا معاملہ, یہ روشنی کیسی, یہ خوشبو کیسی. تو انہوں نے سارا معاملہ پیش کر دیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اللہ اکبر. یہ سارا منظر تھا. اور پھر بعد میں دونوں میاں بیوی وہاں پر پہنچے مدینہ شریف میں, اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو احادیث مقدس آئی میں اس کو بیان کر دیتا ہوں, اس کی شرح کی طرف میں نہیں جاتا. آپ کا ایمان تازہ ہوگا, اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے, حضور نے فرمایا کہ میں جب شب معراج آسمانوں پر گیا تو میں نے آسمانوں پر جا بجا اپنے نام کے ساتھ ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہوا دیکھا. میرا نام لکھا ہوا ہے ابو بکر کا نام, میرا نام لکھا ہوا ہے ابو بکر کا نام. میں نے جا بجا جو ہے اپنے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا پسندیدہ خصلت 360, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, خیر کا ارادہ فرماتا ہے, تو 360 میں سے کوئی ایک خصلت اس میں پیدا فرما دیتا ہے جس کی بدولت اس کو جنت مل جاتی ہے. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ, ان میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں بھی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مبارک ہو, وہ سب تمہارے اندر موجود ہیں. 360 کی 360 تک سطح گویا ابو بکر صدیق میں موجود ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا ایک مرتبہ کہ جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ جنت کے دروازوں سے اس طرح پکارا جائے گا, اے خدا کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جا, یہ دروازہ اچھا ہے. جو نمازی ہے وہ نماز کے دروازے سے جائے گا, جو مجاہد ہے وہ جہاد کے دروازے سے, جو صدقہ دینے والا ہے وہ صدقے کے دروازے سے, جو روزے دار ہے وہ ریان کے دروازے سے. ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے, ہر دروازہ کہے مجھ سے آ جا مجھ سے آ جا, ایسا کوئی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے ابوبکر تم ہی ان لوگوں میں داخل ہو, مجھے امید ہے ابوبکر تم ہی جو ہے ان لوگوں میں داخل ہو. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سرکار کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. آج جو ہماری سستی اور ہم سنیوں کی جو نااہلی ہے یہ 70 کے اندر نہیں, 77 کے اندر نہیں, 70 77 یہ دور آپ 85 تک اگر آپ دیکھیں تو سنیوں کے نام کے چرچے تھے, سنیوں کے نام کی ایک دھوم تھی, اور سنیوں کی سیاسی جماعت بھی اس وقت جو ہے وہ اسٹرانگ تھی, سنیوں کی مذہبی جماعت بھی جو ہے وہ اسٹرانگ تھی. اس کے بعد یہ سارا جو دور چلا اور پھر سنی جو ہے وہ بکھرتے چلے گئے اور مختلف تنظیمات میں چلے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر تربیتی نشست سے ختم ہو گئی کہ سنیوں کو تربیت کیسے دینی ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن طبقہ جو ہے اس کو ہم نے آگے لانا ہے, کس طریقے سے افراد جو ہے ہم نے اپنے مذہب کو فراہم کرنے ہیں, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. جس کی وجہ سے آج ہم ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گئے. پہلے ایسا نہیں تھا تو سرکار تربیت فرمایا کرتے تھے اپنے غلاموں, نیکی پر ابھارا کرتے تھے, نیکی کی ترغیب. مثال کے طور پر حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی جھرمٹ میں فرمایا یہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا, بتاؤ کس نے روزہ رکھا. جماعت صحابہ خاموش, ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ الحمدللہ آج میرا روزہ ہے. سرکار نے فرمایا بیٹھو. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آج جنازے کی نماز میں کس نے شرکت کی, کوئی جنازہ پڑھ کے آیا ایسا ہے؟ سب خاموش. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں نے آج نماز جنازہ پڑھی ہے. سرکار نے فرمایا بیٹھو. فرمایا یہ بتاؤ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا تم میں سے؟ سب نے سکوت کیا. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا. سرکار نے فرمایا, سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا یہ بتاؤ کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی. یہ سن کر سب خاموش تھے. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں ابھی مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں. تو یہ سن کر حضور نے فرمایا جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں وہ تو ضرور جنتی ہے, جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں وہ تو ضرور جنتی ہے. تو جس کو پیارے مصطفیٰ جنتی فرما رہے ہو, جس کو قرآن جنتی فرما رہا ہو, جس کو رب جنتی فرما رہا ہو, ایسی عظیم شخصیت کو جہنمی کہنا, معاذ اللہ دوزخی کہنا, تو ابو بکر صدیق کو دوزخی کہنے والا خود دوزخی ہے, ابو بکر صدیق کو جہنمی کہنے والا خود جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتقل فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو جو ہے وہ بلندی عطا فرمائی. اب آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو چار اور باتیں بھی جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر حضرت انس فرماتے حضور نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے اور ان سے محبت کرتی رہے, یہ میری امت پر واجب ہے. فرمایا حضرت عائشہ فرماتی حضور نے ہر شخص سے محاسبہ کیا جائے گا سوائے ابو بکر صدیق کے, ابو بکر صدیق سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا. حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے تھے ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ فرمایا کرتے اگر زمین پر رہنے والے اہلیہ نے روئے زمین اور ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن کیا جائے تو آپ کے ایمان کا پلہ سب پہ بھاری ہوتا. فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا, کاش کہ میں عمر ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا. فرمایا کرتے کہ میری خواہش ایسی ہے, میری خواہش یہ ہے کہ جیسی جنت ابو بکر کی ہو ویسی جنت میری ہو. فرمایا کرتے کہ ابو بکر کے بدن کی خوشبو مجھے مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کیا فرماتے سنیے, فرماتے کہ حضور کے بعد تمام لوگوں میں ابو بکر و عمر سب سے بہتر ہیں, کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر کا بغض یکجا نہیں ہو سکتا, کسی مسلمان کے دل میں میری محبت اور ابو بکر صدیق کا بغض جو ہے وہ یکجا نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ابو بکر صدیق سے مجھے جو ہے مولانا علی سے محبت ہے اور حضرت علی سے نفرت ہے, فرماتے ایسی چیز کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا. تو الحمدللہ یہی ہم سنیوں کا وہ طرح امتیاز ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صلفۂ راشدین کا دامن ہے ہم نے تھاما ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بظاہر 2 سال 3 مہینے اور 11 دن مسجد خلافت پر آپ جلوہ گر رہے, اور میں نے آپ سے کہا کہ یہی وہ دور تھا کہ ابو بکر صدیق نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا. میں اس کی سیدھا سیدھا باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. سرکار 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری میں سرکار نے وصال فرمایا. اب کیا ہوا, یہ بڑا نازک وقت تھا. مورخین کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا گیا, سارے صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پہلا مسئلہ یہ اٹھ کھڑا ہوا کہ سرکار کا جسم اقدس کہاں پہ رکھا جائے. انتقال ہو گیا حضور کا, وصال فرمایا, حضور نے پردہ فرمایا, حضور کا جسم اقدس کہاں پہ رکھا جائے ایک بار. دوسرا کہ نفاق میں سر اٹھایا, منافقین پیدا ہونے لگ گئے. تیسری بات کہ کچھ عرب مرتد ہونے لگ گئے. سرکار کی میراث کا مسئلہ سامنے آ گیا, بعض انصار نے علیحدگی کو اختیار کیا, مانعین زکات پیدا ہونے لگ گئے. ہم حضور کے دور میں زکات دیتے تھے, اب ہم زکات نہیں دیں گے. مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر دیا, وہ کہنے لگا حضور کے بعد اب میں اللہ کا نبی ہوں. حضور نے اسامہ بن زید کے لشکر کو, جو ابھی بچے تھے, ان کی قیادت میں حضور نے ایک لشکر روانہ کیا تھا, وہ لشکر ابھی روک دیا گیا. اب اس لشکر کو دوبارہ بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے, یہ بھی جو ہے وہ ایک سوال تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیے فرماتی ہے, فرمایا کرتی تھی کہ اس وقت جتنی مصیبتیں میرے والد پر آئیں اگر وہ کسی پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کو نمٹایا. مثال کے طور پر سرکار کی قبر شریف کہاں بنے, اختلاف پیدا ہوا. بعض نے کہا کہ مکہ شریف میں کیونکہ وہ سرکار کی جائے پیدائش, بعض نے کہا کہ مسجد نبوی شریف, بعض نے کہا کہ جنت البقیع میں, بعض نے کہا کہ بیت المقدس کیونکہ وہاں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات. ابو بکر صدیق نے فرمایا سنو میں نے سرکار سے سنا ہر نبی وہیں پر مدفون ہوتا ہے جہاں پر اس کا انتقال ہوتا ہے, ہر نبی وہیں پہ مدفون ہوتا ہے, لہذا سرکار کی مزار شریف جو ہے وہ یہیں پر بننی چاہیے. لوگوں نے ابو بکر صدیق کی اس رائے کو جو ہے وہ پسند فرمایا. میراث کا مسئلہ اٹھا, فرمایا میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ ہم گروہ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہمارا مال ترکہ ہے صدقہ ہے. سب نے اس بات کو تسلیم فرمایا. مانعین زکات جب اٹھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا, اور باقاعدہ جو ہے وہ لشکر ابو بکر صدیق نے بھیجا, اور جتنے لوگ زکات دینے سے کہنے لگے کہ ہم زکات نہیں دیتے, سب سے ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ زکات وصول کی. مسلمہ کذاب پہ جب فتنہ اٹھا, ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا, اور پھر جنگ یمامہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. حضرت وحشی کے ہاتھ سے یہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ مارا گیا. لشکر اسامہ کا مسئلہ اٹھا, یہ بچے ہیں اکابر صحابہ کرام اس میں, اور اگر میرا حافظہ قطع نہیں کرا حضرت فاروق اعظم بھی اس میں, لیکن سرکار نے لشکر کا امیر بنایا تھا اسامہ کو, یہ بچے تھے. سب کہنے لگ گئے یہ بڑی عجیب بات ہے, اب یہ لشکر یہاں سے جائے گا اور دشمن اگر مدینہ شریف پہ حملہ کر دے گا پھر کیا ہوگا, یہ سارے معاملات تھے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سنو اسامہ کو میرے سرکار نے امیر بنایا, میں سرکار کے فیصلے کو واپس نہیں لوں گا, سرکار نے لشکر بھیجا میں اس لشکر کو روانہ کرواؤں. چنانچہ ابو بکر صدیق خود چھوڑنے کے لیے آئے لشکر, پھر فاروق اعظم کی اجازت دے کر انہیں اپنے ساتھ لے لیا کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے. لشکر روانہ ہو گیا, اللہ اکبر. اب جب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا کافر سارے پریشان کے پریشان ہو گئے, اتنا بڑا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا, یقیناً مسلمانوں کے پاس اس سے بڑا لشکر مدینے میں موجود ہو. سب ڈر گئے, اور اسامہ نے جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا, شکست دے دی. کامیابی نے جو ہے حضرت اسامہ بن زید کے قدموں کو چوما, لوگ مان گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل حق تھا, بالکل سچ تھا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مختصر یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں علالت کی ابتدا یوں ہی کہ سات جماعت الاخرا میں پیر کے روز آپ نے غسل کیا, اسی روز سردی بہت زیادہ ہوئی جو اثر کر گئی, پھر آپ میں بخار طاری ہو گیا. 15 دن تک آپ علیل رہے اور آخر کار بظاہر اسی بخار کے سبب 63 برس کی عمر شریفہ میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت سر انجام دینے کے بعد 22 جماعت الاخرا 13 ہجری کو آپ نے وفات پائی, اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں جو ہے وہ آرام فرما ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ وفات فرمانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور فاروق اعظم کو اپنا خلیفہ منتخب فرما دیا. حضور فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال فرما گئے